وہ ان کو باڈی پارٹس ملے ہیں تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ باڈی پارٹس اسی صورت میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں قریب قریب جب کہ کوئی اپنے آپ کو وہ سوئسائڈ جیکٹ سے اڑاتا ہے, ورنہ اگر دور میں لوگوں کو لگے اس کے بام کے ٹکڑے اور یہ چیز تو اس میں باڈی پارٹس نہیں اڑتے. یہ پولیس کی ایک تھیوری ہے لیکن کئی مرتبہ یہ صحیح بھی ثابت نہیں ہوئی. لیکن بہرحال یہ کا حتمی اندازہ جو ہے وہ تو فورینسک میں جائیں گے, لیکن اس وقت وہ کافی پازیٹیو ہیں کہ یہ خود کش دھماکہ تھا اور یہ کوئی گیٹ نمبر 2 کے قریب جس کے پیچھے جھولے لگے ہوئے ہیں وہاں پر خواتین اور بچے تھے اور اس جگہ پہ ہوا ہے. اور کیجولٹیز جو ہیں یہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے, ابھی بھی بعض چینل جو ہیں وہ 30 مینشن کر رہے ہیں, 30 تک مینشن کر رہے ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد بھی کافی زیادہ مینشن کر رہے ہیں. لیکن ڈی آئی جی آپریشن میں چونکہ 15 جو ہے ان کی تصدیق کی ہے تو میں نے وہی آپ کو
جی وہی فکر بتانا ہوگا. افضل رحمان صاحب بہت شکریہ آپ سے, ہم اگلے نیوز شو میں اس کے بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے, آپ کا بہت شکریہ. اور دردانہ نجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں, ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں, سیکیورٹی, اکاؤنٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹس, یہ ان کی ایکسپرٹیز کے ایریاز ہیں. پرتاپ سوم ونشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایڈیٹر ہندوستان ٹائمس, ہندی ورژن کو وہاں پہ دیکھتے ہیں. دردانہ یہ بتائیے گا پہلے اگر ہم اسی حملے پہ بات کریں, آج کا دن دو حوالوں سے بڑا اہم ہے, ایک تو مسیحی برادری کرسچن کمیونٹی ایسٹر منا رہی ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر ممتاز قادری جو کہ سابق گورنر مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر ان کے قتل میں اور وہ بھی جو ان کا قتل تھا ان کے بقول وہ مرتکب ہوئے تھے اہانت مذہب کے اور اس میں ان کو پھانسی ہو چکی ہے, آج ان کا 40واں بھی ہے. لاہور اسلام آباد کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے جمع ہونے کی کوشش کی, اس سے پہلے گزشتہ شام ہم نے ایئرپورٹ پہ بھی ایک انسیڈنٹ دیکھا. لیکن میں جنرلی اس دھماکے پہ اگر فوکس کروں تو کیا اس کا کوئی ہائپوتھیسس یا ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ لنک بننے کے امکانات ہیں, یعنی اگین مذہب کے ساتھ ادھر ممتاز قادری کی ایفیلیشنز میں یا ایسٹر ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے؟
دیکھیے جب تک تو کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا تو یہ کہنا تو خیر نہیں کہہ سکتے بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ انہوں نے کیا ہوگا یا ان کا وہ ملوث ہوں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک اگر میں آپ کو عمومی سوچ بتاؤں جو لوگوں میں اس وقت پائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ شاید اس کا لنک کوئی سامنے آئے گا کہ انہیں میں سے کچھ لوگ, کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں وہ جس طرح سے مظاہرے کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور دے آر ایڈوانسنگ ٹوورڈ پارلیمنٹ ہاؤس بلکہ ریڈ زون تو پہنچ ہی گئے ہیں, اور حالانکہ انہوں نے پہلے اس چیز کی یقین دہانی کروائی تھی جب اس کی وفات ہوئی تھی قادری کی اور وہ اس کا جب جنازہ وغیرہ ہوا تھا تو کسی قسم کی کوئی انہوں نے مزاحمت نہیں کی, بڑا پرسکون طریقے سے انہوں نے سارا کام کیا. لیکن آج جو ہے وہ معاملہ آپ دیکھیں گے بالکل ہی وہ منتشر بھی ہوئے ہیں اور ان کے اندر ایک شدت ہے.
جی ہاں, کراچی کے اندر بھی ایون پریس کلب کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے, اس کو خیر ہم اگلے سیگمنٹ میں جب ہم ریلیجیس انٹالرنس پہ بات کریں گے تو خاص طور پہ اس پہ ہمارا فوکس ہوگا. ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے پاکستان اور بھارت دونوں ملک ایک طرح سے ہم مل کے پٹھان کوٹ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. پاکستان کی 5 رکنی ٹیم وہ اتوار کو روانہ ہوئی تھی لاہور سے نئی دلی پہنچ چکی ہے اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسیڈنٹ جو ہوا تھا پٹھان کوٹ کا اس میں کم از کم 7 اہلکار بھارت کے جو کیس بیس پہ تعینات تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے اور اس کے نتیجے میں بھارت نے الزام یہ لگایا تھا کہ پاکستان میں جو تنظیم جیش محمد ہے اس کے رکن اس میں ملوث ہیں, جس کے بعد پاکستان نے بھارت سے ملنے والی ڈوزیئرز یا شواہد کی روشنی میں کچھ آپریشنز بھی کیے, کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں. اس پس منظر میں یہ دورہ بہت اہم ہے, اس کو بہت سارے مبصرین اس حوالے سے بھی اہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی خواہش اور کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں اور دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے جو درمیان میں آ کھڑا ہوتا ہے. اگر یہ مل کے تحقیقات کرتی ہیں اور کسی سمت جاتی ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا بائی لٹرل ریلیشن شپ میں بھی اور ادروائز بھی اس خطے کے اندر سے دہشت گردی کے خاتمے میں؟ ہمارا پرتاپ سوم ونشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دردانہ نجم. پرتاپ سوم ونشی صاحب آپ کیسے دیکھیں گے آج کی ڈیولپمنٹ کو, پاکستان کی جو تحقیقاتی ٹیم پہنچی ہے اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ سنا یہ ہے کہ بہت سارے جو وٹنسز تھے اس کے ان کو بھی وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں گے, پاکستان کے سامنے کیا چیزیں ہوں گی جن کو وہ ویریفائی کرنا چاہیں گے یا جن کو وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں گے وہاں پہ اس واقعے کے ریفرنس میں؟
دیکھیے سب سے خوبصورت بات جس کو میں خوبصورت بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے جب یہ معاملہ ہوا تھا تو اس کے اگلے اور جس طرح سے پاکستان کا یہ مطلب ایکسپٹینس تھا اور ساتھ میں ان کا یہ تھا کہ بھائی ہم اس پہ ایکشن لیں گے, تو ایک اس میں دنیا بھر کے جو لوگ इन बातों को शक की नजर से देखते हैं, वो ये कहा करते थे कि साहब ये देखिए ये तो करेंगे और इंक्वायरी करने नहीं देंगे। यहाँ से भी कुछ लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान की टीम को नहीं आने देंगे, इंक्वायरी टीम को। फिर अब पाकिस्तान की इंक्वायरी टीम भी आई, फिर उसके बाद इंडिया में मतलब दो तरफ की चीजें चल रही। एक ये कहा गया कि साहब उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वो सिर्फ इतना इतना करेंगे, आगे नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि हम जितनी भी जो निगेटिव वाइब्स हैं और चीजें हैं उनको थोड़ा किनारे करें।
सही।
ये बहुत अच्छी बात है, गलत गलत है। और अगर पाकिस्तान का कोई कनेक्शन बनता है और हम ये एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तान पे, तो उसके बाद और पाकिस्तान को हम मौका भी, वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनको मौका भी नहीं दें, तो इसका मतलब ये कि फिर हम गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत ही सपोर्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये मामला वर्कआउट होता है, कोई आदमी नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत ने कराया, कोई आदमी कह रहा है कि हाँ कुछ टेरर फोर्सेज हैं जो कि इस तरह की चीजें कर रही हैं और वहां भी माना जा रहा है। आप देखिए इससे पहले होता था कि इन सारी चीजों को हम
फौरी तौर पे ब्लेम गेम में चले जाते थे,
ब्लेम कर देते थे और इस आईने में देखते थे कि फला गवर्नमेंट ने किया, फला गवर्नमेंट ने कराया। तो पहली बात यह है कि हम कह रहे हैं टेररिज्म एक बुरी चीज है और हम किसी गुड बैड टेररिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। और हम अगर ऐसे होते जाने कितने मामले, मुझे लगता है, मैं तो इस रोशनी में देखता हूं कि अगर ये सॉल्व हो सकता है तो कल के, मैं कह रहा हूं डाउट्स हैं, हो सकता है कल को पठानकोट में नहीं मिले पाकिस्तान का हाथ, लेकिन ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना।
जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कम से कम ये एक अच्छी मिसाल जो है वो सेट होने जा रही है कि दोनों मुल्क तहकीकात करेंगे। और ये भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त इन हालात के अंदर दहशत गर्दी जो है वो किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, वो एक ग्लोबल मसला बनता जा रहा है और उसको मिलके ही लड़ना होगा। सियासी इख्तलाफात मुल्कों के आपस में चलते रहते हैं, मुआशी मफादात पे क्लैश होते रहते हैं, लेकिन दहशत गर्दी किसी के भी हक में नहीं है। और पहली बार बहरहाल ये तासर मिल रहा है कि पाकिस्तान और भारत रियासती सतह पर इस तरह के नॉन स्टेट एलिमेंट के खिलाफ मुतहद होते नजर आ रहे हैं। दुर्दाना नजम साहबा, आपके ख्याल में ये कितनी अहम पेश रफ्त है, कितनी ये मुख्तलिफ है, अपनी नोयत का ये मुख्तलिफ एक तरह से ये वाक़ है, और क्या इससे ये समझ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान दोनों दहशत गर्दी के खिलाफ, वो जो दहशत गर्दी हमें खासतौर पर नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से वो उसको ऑपरेट करते हुए या उसको मॉडरेट करते हुए जिसको नजर आते हैं, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं यकसुई पैदा हो रही है और उसको डील करने की कोशिश है, रिजॉल्व है उसके अगेंस्ट?
जी, ये जिसे अभी बात हो रही थी, बिल्कुल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप हमारा एक पैटर्न देखें, अमूमन होता यही था कि एक छोटा सा वाक्या हुआ और ब्रेकअप हो जाता था, सारा जो डायलॉग शुरू हुआ मतलब किया गया होता था उसको हम छोड़ देते थे बीच में, या फिर मतलब दोबारा से जो है वो डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया जाता था। इस बार इस तरह की, बल्कि हम अगर देखें पैटर्न यही है कि पिछले कई महीनों से यही एक सिलसिला चलता आ रहा है कि इस किस्म की कोई भी जो साजिशी माहौल क्रिएट होता है उसको नजरअंदाज करके डायलॉग का प्रोसेस, और ये जो खासतौर पर पठानकोट की तहकीकात है, इसको इसमें कंटिन्यूटी हमको नजर आती है। तो विच इज ए गुड ओमेन। और इसी तरह से क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया, इनके दरमियान अगर डायलॉग रहेगा तो चीजें रिजोल्व होंगी, अगर डेडलॉक होगा तो चीजें वहीं की वहीं रहेंगी। तो वी नीड टू टॉक एंड द टॉक शुड कंटिन्यू, एंड दिस इज अ वेरी गुड ट्रेंड। और ये जो नया पैटर्न है इसको रहना चाहिए इसी तरह। और देखिए जिस तरह से इन दो मुल्कों के हालात हैं और ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है और मतलब एनिमोसिटी है, सब कुछ है, उससे हम इंकार नहीं कर सकते। तो कुलभाषण जैसी चीजें और इस तरह की चीजें तो आती रहेंगी, लेकिन हमने उनको ओवरकम कैसे करना है और उनको किस तरह से हमने डील करना है, ये ही एक जाहिर करेगा वेदर पाकिस्तान हैज बिकम मैच्योर और इंडिया हैज बिकम मैच्योर इन रिजॉल्विंग ईच अदर्स डिफरेंसेस।
सही। आपके अपने ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी कितना जरूरी हो गया है कि वो इन तहफ़ुज़ात को दूर करे, क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस ऐसे वाक़यात के बाद पाकिस्तान पे रहता है और पाकिस्तान को अपने तौर अपने अंदर से ऐसे एलिमेंट से ख़तरा है। आज लाहौर के अंदर जो वाक़या हुआ, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने 15 तादाद बताई है, लेकिन मीडिया जो है पाकिस्तान का लोकल मीडिया वो इससे कहीं ज़्यादा तादाद बता रहा है, दोहरी से भी ज़्यादा, दोगुनी से भी ज़्यादा। हम उसको अगर कोट करना چاہیں گے. جیو ابھی یہ کہہ رہا ہے اسپتال کے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے, یہ وائس آف امریکہ کے ذرائع کے فگرز نہیں ہیں, جیو کے فگرز ہیں جو اسپتال ذرائع سے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کم از کم 38 افراد جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اور 50 سے زیادہ زخمی ہیں, کیجویلٹیز کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے. تو آپ دردانہ پاکستان کے اپنے لیے کتنا ضروری ہے کہ ویسے ایلیمنٹس کے خلاف انتہائی سختی سے پیش آئے جو اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا حتیٰ کہ پڑوسی ملکوں کو, کیونکہ الٹیمیٹ اس کا دباؤ بھی ریاست پہ ہی آتا ہے.
دیکھیں ہم چاہے پسند کریں نہ کریں, لیکن بات یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے کہ پاکستان نے کچھ ایسے ایلیمنٹس کو پرورش دی, ایسے چیزوں کو اسٹریٹجک ایسٹ کا نام دے کر پالا جو آج ان کے گلے میں ہمارے گلے میں پڑ گئے ہیں. اور یہ پاکستان اسٹیٹ ہی اس کے خلاف کوئی عمل درآمد کرے گی تو اس سے جان چھٹے گی. اور دیکھیں کچھ اقدامات حکومت اٹھاتی ہے آن دا فیس آف اٹ ٹو شو اٹس لبرلزم کہ بھائی ہمارا ایک ریزالو ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے بہت سی جگہوں پر حکومت نے اپنے آپ کو مطلب ایک اونرشپ لی ہے چیزوں کی, جیسے مشکل فیصلے کیے ہیں, جیسے کہ قادری کو پھانسی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑا فیصلہ تھا حکومت کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں کہ پیچھے فوج تھی, لیکن یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا, اور پولیٹیکل فیصلہ اس طرح کا لینا یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن اب ہمیں یہ بھی اندیشہ ہے کہ آج دوبارہ سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بھی وہی طاقتیں ہیں جو جن کو مطلب بدقسمتی سے ہم نے ایک زمانے میں ان کو پالا پوسا اور ان کو اپنے ان کو استعمال کیا اپنے حق میں اپنے دشمنوں کے خلاف.
کہا گیا کہ وہ بڑی فرنٹ لائن ڈیفنس ہیں, لیکن اب بہت سارے مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈسکورس بدل رہا ہے.
وہ سارا جو سینیریو بنا ٹی ٹی پی ہمارے سسٹم کے خلاف ہوئی, پھر ہم نے سینچریز بنائی تھی, ہم نے ان کو تحفظ دیا, لیکن اب دیکھیں یہ چیزیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پالیسی میں جو فورن پالیسی کہہ لیں یا ہماری سیکیورٹی پالیسی کہہ لیں ان میں ایک بہت بڑا تبدیلی آئی ہے, لیکن obviously it will take time.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا پرتاپ سوم ونشی صاحب. آپ اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کیجیے گا. ایک تو یہ کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ریاست کو ایک ریزالو شو کرنے کی ضرورت ہے, دوسری طرف بھارت اس کے اوپر بھی یہ الیگیشن ہے کہ وہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ بلوچستان کے اندر اور کراچی کے اندر اس کا کردار ہے وہاں پہ ڈسٹربنس میں, تو بھارت کو بھی کتنا ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے. یا ایون اپنے جو انٹیلیجنس آپریشنز ہیں ان کو کم از کم تشدد اور انٹیلیجنس آپریشنز کے اندر ایک تفریق برقرار رکھنے کی کتنی ضرورت ہے.
دیکھیے بھروسہ کیا ہوتا ہے, بھروسہ دونوں طرف چاہیے, ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھا سمے ہے, اور میں آپ نریندر مودی سے لاکھ ڈس ایگری کرتے ہوں, نواز شریف سے لاکھ ڈس ایگری کرتے ہوں, لیکن آج جس ریفرنس میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک تاریخ ہے کہ پاکستان کی ٹیم آئی ہے ہندوستان میں, وہ انکوائری کرے گی. ہم جب کبھی بھی پیس کی بات کریں گے, جب کبھی ہم ٹیررزم کے خلاف اس پروسیس کی بات کریں گے, تب ہم ان تاریخوں کو یاد رکھیں گے جن تاریخوں میں یہ چیزیں آئی ہیں. تو اگر ہم لڑتے لڑتے یہاں تک آ پہنچے ہیں صلح کے لیے, ہم ویلکم کر رہے ہیں اور یہ چیزیں, اور بس اب یہی ہے کہ نتیجے آئیں, چیزیں بہتر بنے, تو مجھے لگتا ہے. اور رہا ٹرانسپیرنسی کا سوال, تو یہ بالکل ضروری ہے. میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ بہت سارے جو شک و شبہ ہیں, ہندوستان کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, پاکستان کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں صاف ہونی چاہیے. آپ دیکھیے ان باتوں پہ, ان کوششوں پہ عوام کا کتنا ویلکم ہے دونوں طرف سے. آپ اگر دونوں طرف کے نیوز پیپر کے ای پیپرز دیکھیں, یہاں کے چینلز کی فوٹیج دیکھیں, جو پبلک ویلکم ہے. آپ یہ بتائیے, یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں اور سیاست کچھ اور چاہتی ہے, نہ وہ اپنے لوگوں کے دل کی کرتے ہیں نہ ہم اپنے لوگوں کے دل کی کرتے ہیں, تو یہ تو مطلب جن کے لیے ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں انہی کے ساتھ غلط کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ پروسیس یہ لوگ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اپنی اپنی عوام کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا پرتاپ سوم ونشی صاحب, ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دردانہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کامران بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیوکلیئر سمٹ پہ اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام وہ کتنا توجہ کا مرکز ہو سکتا ہے دنیا کے لیے, خاص طور پہ ایسے حالات میں جب نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی رسائی ہوگی نیوکلیئر میٹیریل تک تو وہ بہت بڑا المی ہوگا دنیا کے لیے. ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے نیوکلیئر سمٹ کے اوپر. اور ریفرنس جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے مشیر ہیں لیفٹیننٹ کرنل جنرل خالد کدوائی صاحب, انہوں نے ایسی خبروں کو مسترد کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا شمار ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں نیوکلیئر ویپنز یا جو نیوکلیئر آرسنل ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جوہری قوت ہے پاکستان, لیکن یہ بڑی ذمہ دار جوہری قوت ہے. اس سے پہلے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اس کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات سامنے آتے رہی ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک بھی واشنگٹن سے جو اسٹیٹمنٹ ایک جاری کیا گیا اس میں پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو سراہا گیا اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو. لیکن جو سمٹ ہونے جا رہا ہے اگر اس میں ویسے تو تین بڑے نکات ہیں, لیکن سب سے بڑا یہی ہے کہ جو نیوکلیئر میٹیریل ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کے بارے میں اس کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے. یہ بہت بڑا ایجنڈا ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ اس جوہری سمٹ کے بعد کیا قرارداد, کیا ایکشن پلان آف ایکشن کیا سامنے آتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو یقینی بنانا کہ نیوکلیئر میٹیریل ٹرانسفر نہ ہو, ٹرانسپورٹ نہ ہو اور اس تک دہشت گردوں کی رسائی نہ ہو. گزشتہ دنوں یہ بھی اطلاعات آئی تھیں کہ خاص طور پہ وہاں پہ شام کے اندر داعش کی جانب سے جو کچھ راکٹ پھینکے گئے ان کے اندر ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی حد تک نیوکلیئر کانٹینٹ موجود تھا, اور اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ بہت سارے جو ان کے مخالف فورسز ہیں بڑی تعداد میں وہاں پہ ایک ہی نوعیت کی کچھ بیماریاں کہہ لیں, کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جس کے بارے میں خیال یہی تھا کہ شاید اس کے اندر نیوکلیئر کانٹینٹ موجود ہے. انالیسس کے لیے کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نعمان ظفر نے ہمیں جوائن کیا اور دردانہ نجم ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. کامران بخاری صاحب آپ یقیناً فالو کر رہے ہیں واشنگٹن کے اندر ہونے والا سربراہ اجلاس, 50 سے زیادہ ممالک کے لوگ اس میں شرکت کر رہی ہیں, کتنی اہمیت کا حامل ہے داعش, اس کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں بھی ہیں اگرچہ اگلا ہمارا سیگمنٹ تو یہ ہے کہ وہ ان کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے ان کے آپریشنس کو, لیکن یہ خطرہ اپنی جگہ پہ بہرحال موجود ہے اور اس وقت دنیا کے سامنے یہ لیڈرشپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے. تو نیوکلیئر سمٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
دیکھیے نیوکلیئر سمٹ جو ہے وہ اس طرح کے جو دیگر میٹنگز ہوتی ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, یہ اسی نوعیت کا ہے, یہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو نیوکلیئر ایشو ہے اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی انٹو دا رانگ ہینڈز کا جو خدشہ لاحق رہتا ہے ہمیشہ سے, تو اس کے خلاف جو ہے کوئی کاروائی جو ہے نا مزید جو ہے پروٹوکالز کو بہتر بنانے کی بات کی جائے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ مطلب اتنی بڑی کوئی جسے کہتے ہیں کوئی بریک تھرو یا کوئی جو ہے انقلابی قسم کی کوئی چیز سامنے آئے گی. یہ جو ہے روٹین کے طور پہ یہ ہوتے رہتے ہیں اور ہونے چاہیے, کیونکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہے وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو سیکیور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اس قسم کی میٹنگز ہوں. تو میں اس کو کوئی غیر معمولی نہیں سمجھتا.
آپ کے خیال میں غیر معمولی نہیں ہے؟ نعمان ظفر آپ کے خیال میں یہ سمٹ غیر معمولی ہے یا نہیں اس پس منظر میں, خاص طور پہ کہ جن ملکوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نسبتاً ویک ہے ان پہ خاصا فوکس ہے دنیا کی طاقتوں کا کہ وہاں سے یہ نیوکلیئر آرسنل یا ٹیکنیک یا میٹیریل وہ چوری ہو سکتا ہے اور وہ دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے.
دیکھیں نیوکلیئر سیکیورٹی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس سے انٹرنیشنل سیکیورٹی کے خراب ہونے کا اندیشہ ہمیشہ سے ہی رہتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی دفعہ سوال اٹھایا جاتا ہے, جیسے پاکستان جیسے ملک ہیں جن کے اندر کچھ سیکیورٹی حالات سٹیبل نہیں ہیں, پولیٹیکل حالات سٹیبل نہیں ہیں, تو ان ہمیشہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس اٹھ سکتے ہیں اور وہ ان کے نیوکلیئر ویپن کو اپنے کنٹرول میں لا کے پھر وہ ہماری انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے پرابلم بنا سکتے ہیں. مسئلہ جو بہت اہم ہے اور اسی کے لیے اس طرح کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, سمٹس ہوتی ہیں, تو اہمیت اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ سمٹ کہہ رہے ہیں سربراہان شامل ہوں گے تو ضروری ہے کہ کچھ پروٹوکولس کے اوپر بات چیت ہوگی جو کہ آلریڈی پچھلے 8-9 مہینے میں ڈسکس ہو رہے ہوں گے, ان کے اوپر شاید کوئی اگریمنٹ بھی ہو اور نئی چیزیں ہمارے سامنے آنے کی توقع بھی ہے. دیکھیں حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے اوپر, حالات ایک جو داعش کا جو فینومینا ہے اس کی نظر میں میرے خیال میں جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو داعش کے پاس بہت ایمپل ریسورسز ہمیں نظر آتے ہیں, بے شک اس سے وہ ویپن خریدیں, بے شک اس سے اپنی وہ لوجسٹکس کی چیز سامنے آتی ہے, تو اس کا مطلب بہت ایمپل ریسورس ہے. جب ایمپل ریسورس ہوتے ہیں تو جو بلیک مارکیٹ ہے اس میں یہ خرچہ ہمیشہ سے ظاہر کیا جاتا رہتا ہے کہ مطلب
इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो अवेलेबल है, वो उनके हाथ में जा सकती हैं। तो एक तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत इनकी जरूर होगी। दूसरी बात ये जरूर होगी कि जो मतलब डिक्लेयर्ड ममालिक हैं जिनके पास एटॉमिक वेपन्स हैं और जो दूसरे हैं जो कि एटॉमिक वेपन दूसरे यूजेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर भी होगा कि और ज्यादा सख्त मामला किया जाए कि किसी तरीके से ये ऐसे लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी ना आ जाए कि जो फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान के मेरे ख्याल में पाकिस्तान की भी IAEA का मेंबर भी है और वो खुद उनके जो डीजी है वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन अपनी न्यूक्लियर दूसरी चीजें हैं वो बहुत महफूज हाथों में है और रिसेंटली वाशिंगटन से भी एक बयान आया। तो मेरे ख्याल वो जो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर खदशात का इजहार कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल मीडिया है जो जो जिनका मामला ये है, जिनका प्रोग्राम यही होता है कि इस तरह के मामला किए जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, लेकिन जो डिस्कशन होंगी वो न्यू सिनेरियोस के अंदर जरूर होंगी। उस सिनेरियो के अंदर दाइश का कॉन्सेप्ट हो सकता है, फिर मिडल ईस्ट की सूरत हाल है उसके ऊपर हो सकता है। और एक तो और चीज है कि दाइश का कुछ लिंकेज है जो अभी देखा जा रहा है कि कॉकेशियन कंट्रीज के अंदर मतलब चचनिया दागिस्तान इस तरह, तो अगर इस तरह के मामला होते हैं तो उनका लिंकेज फिर जाता है सेंट्रल एशिया की जो फॉर्मर सोवियत की जो स्टेट्स हैं उसके अंदर। आपको पता है कि बहुत सारा कई ऐसे इंस्टेंसेज आए हैं कि जब पकड़ा ये गया है कि जो एनरिच मटेरियल था यूरेनियम का वो मतलब लूज हाथों में मतलब मौजूद था, फिर IAEA ने फॉरन एक्शन लिया जाके उसको अपने काबू में किया और अपने पास लेके आए। तो मेरा ख्याल है सब चीजों के ऊपर बातचीत होगी, इन प्रोटोकॉल को मजबूत करने की और बातचीत होगी।
जी दुर्दाना आप बताइएगा, अगरचे ये तो तय है कि ऐसा कोई डायरेक्ट प्रेशर एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान के ऊपर हो इस न्यूक्लियर समिट के अंदर, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों से ये तवक्को जरूर की जा रही होगी कि वो बावर कराएं दुनिया को कि उसका जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं या उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत सिक्योर है। शायद आज पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट आया है नेशनल एडवाइजर का वो भी इसी पस मंजर में होगा। पाकिस्तान कैसे इसको यकीनी बना सकता है या दुनिया के जो कंसर्न हैं जहनों में या गाय गाय जिसका इजहार भी होता रहता है उसको कैसे वो एड्रेस कर सकता है?
देखिए ये इंतजाम तो पाकिस्तान से बहुत अच्छा चमत्कार है, बल्कि ये पूरी मतलब एक कैंपेन भी पाकिस्तान के खिलाफ चलती रही क्योंकि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो टेररिस्ट जो हैं वो उनके हाथों में आ जाएंगे। आपको याद होगा 9/11 के बाद तो इसके ऊपर बहुत बात हुई, बल्कि इसके बाद फिर जैसे जैसे अफगान वॉर जो एडवांस करती चली गई ये खदशा रहा। अब जिस तरह से टेररिज्म पाकिस्तान में रही उस हवाले से भी बहुत खदशा रहा कि ये TTP जो है ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथों में ये न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो आ जाएं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर एक हमेशा से वाजे मौकफ रखा है और उन्होंने मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे तरीकों के जरिए उनको जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको बावर करवाया हुआ है कि भाई हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो आर इन द सेफ हैंड्स, इसके बावजूद कि हमारे इन एसेट्स के ऊपर हमले भी हुए। वी शुडंट फॉरगेट के GHQ पे हमला हुआ, वी शुडंट फॉरगेट कि हमारी नेवी की इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ और फिर उन वर्कर्स की बसेस के ऊपर भी हमला होता रहा। ये चीजें भी होती रही साथ साथ, लेकिन इन एनी कामरा पे हमला हुआ हमारी एयरबेस में। और लेकिन इसके बावजूद पिछले दिनों आपने देखा होगा जब हमारी स्ट्रेटजिक डायलॉग हुए थे अमेरिका के साथ, वहां से एक ये बात भी आ रही थी कि देवर कंटेंडेड, देवर हैप्पी और देवर सेटिस्फाइड के पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमारे जो न्यूक्लियर का सारा सिस्टम है वो आर इन द सेफ हैंड्स। सो आई थिंक कि ये एक श्योरिटी है, लेकिन चूंकि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का या समिट का मकसद ही यही है तो ऑब्वियसली री एश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ उसी तरह की दोबारा से बातें की जाएंगी।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस्लामिक स्टेट दाएश उसके खिलाफ शाम और इराक में खासतौर पे मिलिट्री ऑफेंसेस उनमें तेजी आई है और दाएश के बारे में कहा जा रहा है कि वो ग्राउंड छोड़ती हुई नजर आ रही है। एक ब्रेक के बाद
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے داعش اور اس کے خلاف ملٹری آفینسز کی۔ شام سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق پالمر یا تدمر یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب سے شام کے اندر صدر بشار الاسد یا ان کی حکومت انہوں نے کوششیں کی ہیں، یہ سب سے بڑا ملٹری آفینسو ہے ان کے اگینسٹ، اور اس علاقے سے ان کو واپس نکالا گیا ہے اور اس کو ریکیپچر کر لیا گیا ہے۔ اور بھی اس کی کئی نیبرہڈز ہیں، کئی ایک مضافات کے علاقے ہیں جہاں پہ دوبارہ کنٹرول صدر بشار الاسد کی حکومت کا یا ان کے ملٹری فورسز کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح موصل میں جہاں کے سب سے بڑا اس کا ایک اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے داعش کا، وہاں پہ بھی بہت بڑا ملٹری آفینسو لانچ ہو چکے ہیں گزشتہ ہفتے سے، اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے، سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں شیعہ ملیشیاز بھی شامل ہیں، سنی ٹرائبز بھی شامل ہیں، اور پیشمرگہ فوجی بھی شامل ہیں، کرد پیشمرگہ جنگجو بھی شامل ہیں، تو متحد ہو کے وہ داعش کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیکرٹری جان کیری وہ یہ کہہ چکے ہیں، اور کل ایش کارٹر نے بھی یہ کہا کہ داعش جو ہے وہ اس کے لیے زمین جو ہے وہ سکڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پریزیڈنٹ باراک اوباما نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ جس نوعیت کی ملٹری یا فوجی کاروائیاں ہو رہی ہیں واقعتاً داعش کو کس حد تک نقصان پہنچا رہی ہیں، اور کیا یہ اس کا مستقل حل ہے؟ انالیسس کریں گے کامران بخاری صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں نعمان ظفر صاحب اور دردانہ نجم صاحبہ۔ کامران بخاری صاحب، آپ کے خیال میں داعش کے خلاف یہ فوجی سطح پہ جو اقدامات نظر آ رہے ہیں، کیا یہ ان کی طاقت کو یا ان کی، جیسے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ واقعتاً اس سے ان کی کمر توڑی جا سکتی ہے، وہ کمزور ہو سکتے ہیں؟
تو داعش کی کل طاقت کا وہ جو تخمینہ ہے اس کو تو ہم جو ہے وہ پوری طریقے سے صحیح طریقے سے انالائز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ فاگ آف وار بہت زیادہ ہے،
صحیح،
اور ہمارے پاس جو ہے بیانات ہیں جو متضاد قسم کے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، یہ صدر بشار الاسد کی جو حکومت ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ کس حد تک داعش کمزور ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قبل از وقت ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی بات کی جائے۔ دباؤ ضرور ہے ان کے اوپر، مختلف فرنٹس کے اوپر دباؤ ہے، لیکن یہ کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ایک علاقے سے جو ہے پسپائی ہو کے دوسرے علاقے میں جا کے لڑنے کی صلاحیت داعش کے پاس ہے۔ کیا ابھی تک وہ صلاحیت ان کے پاس باقی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسد حکومت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی یہ کامیابی ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسد حکومت گرنے والی ہے اور مطلب بس وہ اپنا اس کا تختہ الٹنے والا ہے اور بہت کمزور ہو چکی ہے، وہ سارے انالیسز جو ہے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ صرف پالمیرا کے اوپر جو ہے دوبارہ سے قبضہ نہیں حاصل کیا گیا، انہوں نے حلب کے ارد گرد بھی جو ہے جو دیگر باغی قوتیں جو غیر نان داعش گروپس ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، اور بہت سارے اپنا فرنٹس کے اوپر انہوں نے ایڈوانس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو رشیا اور ایران کی مدد ملی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔
جی ہیلو، جی میری آواز آ سکتی ہے؟ میرے لسنر میرے ساتھ ہیں چودھری نعمان ظفر صاحب، بلکہ کامران پہلے آپ ہی اس کو رسپونڈ کیجیے گا۔ آپ نے یہ تو بتایا کہ ظاہر ہے یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے، لیکن کیا ایسے صدر بشار الاسد کے لیے جو ایک مخالفت پائی جاتی ہے انٹرنیشنل فورسز میں خاص طور پہ، اس میں کمی آ سکتی ہے جو کمٹمنٹ اب نظر آ رہا ہے داعش کے خلاف؟ کیونکہ داعش یہ کم از کم وہ ایسا فیکٹر ہے جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان کامن ہے، اس کو شکست دینا یا اس کے خلاف لڑنا۔
دیکھیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ یہاں پہ کوئی نئی بات ہوگی، یہ تو بڑے عرصے سے امریکہ اور روس ایک ہی پیج پر ہیں۔ جو بیانات ہوتے ہیں جو کہ ریٹرک ہوتی ہے اس پہ اوپر میں اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا، کیونکہ ریٹرک کے پیچھے جو اصل کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کا دیکھیں، امریکہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، روس نے جتنی کارروائی کی ہے 30 ستمبر سے لے کے اب تک، اور اس کے دوران بلکہ امریکہ اور روس نے مل کے جو ہے وہ جو سیز فائر کیا تھا اس میں بھی وہ ساتھ ساتھ تھے، قدم بہ قدم تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے روس نے امریکہ کے لیے ایک مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون امریکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ باغیوں کی کم از کم ریٹرک کے حد تک سپورٹ ضرور کرتا ہے اور ان کی حکومت کی تبدیلی کے لیے کوشاں رہا ہے۔ تو ایسے میں امریکہ کا صدر بشار الاسد کی امداد کرنا بالکل وہ ایک امپاسبل سی سچویشن تھی امریکہ کے لیے۔ روس نے آ کے وہ مدد کر دی، امریکہ کا اس سے فائدہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف جتنی بھی بیان بازی ہوتی ہے واشنگٹن سے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں بالکل جو ہے امریکہ کا مفاد نہیں ہے, بلکہ امریکہ کو اس سے نقصان ہوگا, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یا داعش فائدہ اٹھائے گی حکومت کی کمزوری کا, یا وہ جو دیگر سلفی جہادی قوتیں ہیں وہ اٹھائیں گی, تو یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ایک تعاون کی فضا اور ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت واشنگٹن میں کم از کم ایک سکون کا سانس لیا جا رہا ہوگا یہ پالمیرا کے واقعہ کو لے کے.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آپ نے جوائن کیا. نعمان ظفر آپ اپنا انالیسس دیجیے گا, پالمیرا کا یہ واقعہ سب سے بڑا ملٹری افینسو صدر بشار الاسد کی حکومت کا, دونوں اینگل ہیں, داعش کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ صدر بشار الاسد کے لیے کم از کم کوئی سافٹ کارنر واشنگٹن کے اندر اس سے پیدا ہو سکتا ہے.
نعمان کروں گا کامران صاحب سے یہاں پہ کہ رشیا کا اور امریکہ کا وہ سیم پیج پہ تھے اور ان کا انٹرسٹ ایک ہے. دیکھیں امریکہ شروع سے اس کوشش میں تھا کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ اسد رجیم کو ختم کیا جائے اور نیا رجیم آئے جو کہ پرو ویسٹ ہو اور مور ڈیموکریٹک ہو.
جی
وہ رکے اس لیے ہوئے تھے کہ وہ کچھ فنڈز کے پرابلم تھے, وہ افغانستان میں پھنسے ہوئے تھے اور بہت سارے اس کے معاملات تھے. ایون سعودی عربیہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو ہٹایا جائے. لیکن دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے انالیسز آپ کے پروگرام میں ایک میں نے دیے تھے کہ اسد کو ہٹانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ کیا جائے گا اور وہاں پہ کچھ باغیوں کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ ہٹ جائیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب رشیا نے انٹروین کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک یہ اسٹیل میٹ تھا, ہر چیز رکی ہوئی تھی. تو جب رشیا انٹروین کرے گا تو ایک چینج ہوگی اور ایک نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی, اور وہی ہوا جب رشیا نے انٹروین کیا. اور جب انہوں نے انٹروین کیا تو آپ کو اسٹیٹمنٹس یاد ہوں گی جو واشنگٹن سے آتی رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا جو کہ جو پازیٹیو فورسز تھیں ان کے خلاف کیا جا رہا ہے, جو کہ اسد رجیم کو اٹھا رہی ہیں, یہ رشیا کو اس طرح کی ٹیکس نہیں کرنے چاہیے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ رشیا اور واشنگٹن ایک ہی پیج پہ ہیں, الگ الگ ہے. رشیا بالکل اس حق میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے باس پارٹی کو یا اسد رجیم کو انٹیکٹ رکھا جائے اور اس کے رکھتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی سولوشن لایا جائے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پالمیرا کا جو ایک بہت ہسٹوریکل مطلب سٹی بھی ہے, بہت تباہی ہو چکی ہے یہاں پہ. ہاں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک سیٹ بیک ہے داعش کے لیے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو تین دن پہلے ان کے ایک جس کو جو سو کالڈ ان کا فائنانس منسٹر ہے جس کو اٹیک کر کے ختم کیا گیا ہے, وہ فورن افیئرز کو بھی کچھ کنٹرول کرتا تھا, یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ رشین انٹروینشن نے ان کو بالکل کمزور کیا ہے, جس آزادی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا انٹروینشن سے پہلے بڑی آزادی کے ساتھ وہ گھومتے تھے, بڑی آزادی کے ساتھ وہ ایریا کے اوپر ایریا کنکر کرتے جا رہے تھے. لیکن جب انٹروینشن ہوئی ہے رشیا کی, جب ان کی فورسز آئی ہیں, بمباری شروع ہوئی ہے, تو ان کو کنفائن کیا گیا ہے. اور میرے خیال میں ابھی کمر تو نہیں توڑی, میں یہ نہیں میں کہوں گا کہ جی بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا, لیکن ان کو کنفائن کر دیا گیا ہے. اور اب اگر ان کو ختم کرنا ہے تو ان کو انٹرنیشنل فنڈنگ جہاں سے آ رہی ہے وہ روکنی پڑے گی, انٹرنیشنل جو ان کو امداد کہاں سے ملتی ہے آئی ڈونٹ نو, جہاں سے ان کو ویپنز مل رہے ہیں, جہاں سے ان کو مل رہی ہیں وہ ختم کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی کمر توڑی جا سکتی ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو اسٹیل میٹ تھا وہ ہرٹنگ اسٹیل میٹ میں چینج ہو چکا ہے. اب جو ہے موقع ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے پاس کہ وہ بیٹھیں اور واقعی وہ سنسیئر ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں, تو اس مسئلے کو حل کرنے کا اچھا موقع بھی ان کے پاس.
نعمان ہمارے ساتھ جی کا دردانہ اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے کوئک کمنٹس, داعش اس کے خلاف جو ریزالو نظر آ رہا ہے یا آنا چاہیے ہے, کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کے گروپس جو ہیں اس سے پہلے کہ وہ بہت بڑے جن بن جائیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے؟
دخل ہے امریکہ کو بھی اس بات کی سمجھ آ رہی ہے, لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ داعش کو پیدا کس نے کیا. ہمیں بھی پتہ ہے جب سیرین وار شروع ہوئی اور کس طرح سے سیرین وار میں امریکہ نے اور مختلف ممالک نے اپنا حصہ ڈالا, اور کس طرح سے داعش پیدا ہوئی, اس سے پہلے کس طرح سے جہادی گروپس مختلف پیدا ہوئے, اور کس طرح سے عجیب و غریب قسم کی حکومتیں عراق میں بنائی گئیں اور اس طرح سے کام کیے گئے. تو یہ تمام چیزیں اب ظاہر سی بات ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے مطلب یہ گن خود پھیلایا اور ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور یہ تو بہت پرانی ایک رپورٹ تھی ایم آئی ٹی کی آئی تھنک, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یورپ سے لوگ جا رہے ہیں, جہادی جا رہے ہیں سیریا اور مختلف جگہوں مڈل ایسٹ ممالک میں, اور انہوں نے یہی کہا تھا اس رپورٹ میں کہ اس کا بلو بیک یہ آئے گا کہ یہ جہادی جب واپس آئیں گے تو یہ اپنے ہی ملکوں میں آ کر لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے, اور یہ ہو رہا ہے. تو ان کی اپنی ریسرچ رپورٹ تھی جو کہ بالکل اس چیز کو واضح کر رہی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اس ایک جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں, لیکن دے نو
کرٹیل کرنا ہوگا. درزانہ ہمارے ساتھ رہیے گا, اور نعمان آپ بھی. اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے ذرا ریلیجیس انٹالرنس, آج کئی ایک واقعات بیک وقت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں رونما ہو رہے ہیں, اس پہ ہم بات کرنے جا رہی ہیں چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم ہے, ہوں اسد حسن. بات ہمارا جو آج کا یہ سیگمنٹ تھا, اس میں ہم نے ریلیجیس انٹالرنس پہ بات کرنا تھی, لیکن کئی ایک ایسے واقعات ہیں جب ہم نے شو شروع کیا تو وہ اس وقت رونما ہوئے ہیں. جیسے یہاں پہ لاہور کا واقعہ, وہ ہمارے شو سے کچھ ہی وقت پہلے وہاں پہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں خودکش حملے میں کئی افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اسلام آباد کے اندر جہاں ممتاز قادری, ان کا تعارف ہم پہلے کرا چکے ہیں, پولیس کانسٹیبل جنہوں نے گورنر کو قتل کیا محض اس خیال میں کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے, اور اس کے بعد سزا عدالت سے سزا پانے کے بعد ان کو پھانسی دی گئی. آج ان کا 40th ہے, ان کے نماز جنازہ پہ بتایا یہ جاتا ہے کہ کم از کم 10,00,000 لوگ موجود تھے. آج بھی سینکڑوں ہزاروں افراد کے اطلاعات ہیں کہ وہاں ان کے 40th میں شریک تھے, اور جب 40th مکمل ہوا تو اسلام آباد میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی, پولیس نے مزاحمت کی, لیکن سنا یہ ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت بھی پولیس کو خاصی ریزسٹنس کا سامنا ہے. حالات کچھ نارمل اسلام آباد کے اندر بھی نہیں ہیں, لاہور کے اندر بھی صف ماتم بچھی ہے, اور کراچی میں ایک نیشنل پریس کلب کے اوپر حملہ ہوا ہے, اور اس کے بھی تانے بانے ممتاز قادری کی ایگزیکیوشن کے ساتھ بتائے جا رہی ہیں یا جوڑے جا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق. ناصر محمود ہمارے ساتھ ہی اسلام آباد سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. پہلے تو وہ تینوں واقعات پہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے. ناصر, آپ چونکہ اسلام آباد میں ہیں, پہلے ہمیں اسلام آباد کی صورتحال بتائیے گا.
جی اسد, میں کوشش کرتا ہوں کہ میری آواز آپ تک ٹھیک طرح سے پہنچ سکے, کیونکہ اس وقت میں جس مقام پہ ہوں یہاں سے محض چند میٹرز کے فاصلے پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس اور مظاہرین کی جو جھڑپ ہے وہ ہو رہی تھی اور ابھی بھی جاری ہے, لیکن پولیس کی طرف سے کی جانے والی آنسو گیس جو ہے اس سے فضا جو ہے وہ پوری طرح سے آنسو گیس اس میں ہے, اور سانس لینا یہاں پہ دو بھر ہو چکا ہے, اور بہت مشکل کے باوجود بھی آگے تک جانا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. بڑی ایک تعداد میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آنے کی کوشش کی, اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود یہ لوگ مختلف جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں وہاں سے ٹولیوں کی شکل میں اسلام آباد کے مرکزی حصہ ہے جناح ایونیو وہاں پہ پہنچے تھے, اور جب انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی کوشش کی تو وہاں سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا, صورتحال سنگین ہونا شروع ہوئی, اور اب جو یہاں سے دیکھنا تو مشکل ہے کیونکہ تحد نظر آپ دھوئیں کے بادل ہیں, لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب یہ پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک ڈیفینس لائن جو ہے وہ موجود ہے وہاں پہ, رینجرز اور دیگر جو اہلکار ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں.
کیا آپ کو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اندازن کتنے لوگ ہیں, کیا وہ سارے کے سارے لوگ ان کا رخ پارلیمنٹ کی جانب ہے, اور کس نوعیت کی سچویشن وہاں پہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ میڈیا بظاہر اس کی کوریج سے بھی قاصر ہے, روکا بھی گیا ہے, منع بھی کیا گیا ہے, لیکن ایس او پیز بہت مختلف طرح کی اجازت دیتے ہیں سیکورٹی فورسز کو, جب پارلیمنٹ جیسے اداروں کے گرد اس طرح کے مظاہرین بنا کسی پہلے پلان کے جمع ہو جائیں تو کیا توقع کی جا رہی ہے, کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آ سکتا.
دیکھیے ایسے جو اس طرح سے ہے کہ شام تک یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ مظاہرین جو ہیں یہ پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں گے, جس طرح کے جو ممتاز قادری کو 29 فروری کو پھانسی دی گئی اور اگلے روز ان کا جنازہ اسلام آباد میں ہوا, تو اس وقت بھی کافی لوگوں نے کوشش یہی کی تھی کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں, لیکن وہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا اور وہ لوگ نہیں آ سکے. آج ہی اتنے تو نہیں لیکن ہزارہ لوگ تھے, اور کچھ جو مقامی ذرائع ابلاغ تھے جو کہ اس پہ اتنی کوریج نہیں کر رہے, لیکن اکا دکا جو خبریں پہنچ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کم سے کم 1-1.5 لاکھ کے قریب لوگ بتائے جا رہے تھے جو کہ راول پنڈی میں موجود تھے, लेकिन इतने लोग तो नहीं, लेकिन 15,000 से 20,000 का फिगर जो है। कुछ देर पहले मेरी एक जराये से बात हुई इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने ये बताया कि वो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ जगहों से जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से छुप छुपा के टोलियों की शक्ल में यहाँ पहुंचे थे। अभी सूरत हाल शाम तक तो इस तरह की प्रोडिक्ट नहीं की जा रही थी, लेकिन अभी सूरत हाल काफी गंभीर हो चुकी है और एम्बुलेंसेज जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पुलिस जो है वो आंसू गैस चला रही है और साथ ही साथ हवाई फायरिंग की आवाज जो है
लाहौर के बम धमाके पे जिसको खुदकुश हमला कहा गया, कैजुअलिटी की तादाद इत्तला के मुताबिक उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है।
जी हाँ, वो गुलशन इकबाल पार्क में जो धमाका हुआ है उसमें कहा तो ये गया है की ये खुदकुश वाकया है और एक कुछ अरसों के बाद क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई थी जब भी ये वाकयात होते रहे, खासतौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी कार्रवाइयां करते आ रहे हैं उसके बाद, लेकिन एक नाखुशगवार वाकया आज देखने में आया। और अब तक की इत्तला के मुताबिक यही है कि चूंकि इस वाकये को जोड़ा तो बहरहाल जा रहा है इसी से, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ जो सुन्नी मसलक के कुछ जो तंजीमें हैं उनका ये काफी शदीद रद्द अमल आया था मुमताज कादरी की फांसी को लेकर। तो हो सकता है कि खर्चा यही जाहिर किया जा रहा है कि इसका उससे वाकया हो, लेकिन कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। और लाहौर के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे इमरजेंसी जो उन्होंने नाफिज कर दी गई थी, और अफसोसनाक बात यह है कि मरने वालों में खवातीन और
बच्चे भी शामिल। नासिर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे अगले शोज में भी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दुर्दाना नजम हमारे साथ मौजूद हैं और चौधरी नुमान जफर, उनका एनालिसिस लेंगे। हमारे पास 3 से 4 मिनट हैं। दुर्दाना साहब, आप रिलीजियस इंटॉलरेंस, आज 3-4 वाक्य आते हैं, जैसे हमने पहले एयरपोर्ट के वाक्य का भी जिक्र किया कि जुनेद जमशेद जो बजाते खुद एक मजहबी तशख्स लेके सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम है कि वो इहानत मजहब या तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए और लोगों ने आज कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। रियासत का बज़ाहिर लगता है कि तस्वुर उनके नज़दीक मौजूद नहीं है। इन हालात में और फिर यहाँ पे पिंडी में मुजाहरे जो हैं वो इस्लामाबाद तक शिफ्ट हो चुके हैं, पार्लियामेंट के करीब लोग पहुँच चुके हैं, रियासत को क्या करना है, क्या शो करना है, किस तरह की कमिटमेंट? और ये बड़ी हसास सूरत-ए-हाल है, यकीनन जो उसके ऑपरेटिव्स हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल बात होती होगी। क्या किया जाना चाहिए? पाकिस्तान काफी मुश्किलात में लग रहा है इस वक्त इस्लामाबाद खासतौर पे।
जी देखिए, ये तो बिल्कुल अभी पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ा वाकया एक और हुआ, जिसे हुकूमत वो जो हकूक नक्सवाबिल के हवाले से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट, हमने देखा कि किस तरह से उसके खिलाफ सारी मजहबी जमातें मुत्तहिद हो गई और उन्होंने ना सिर्फ ये कि एक मंसूरा में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें कि कोई 35 के करीब मजहबी जमातें जमा थी, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने मुजाहरे किए वगैरह वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम 28 तक जो है ना वो उन्होंने डेड लाइन दी थी 28 तारीख की टुडे आई सपोज, और आप देख रहे हैं कि आज क्या कुछ हो रहा है हमारे सामने। तो अब बेसिकली उन जो अगर आप मजहबी जमात के लोगों से बात करें तो वो इस चीज से नाला है कि हुकूमत जो है वो बहुत लिबरल, मतलब उसकी एक प्रोफाइल जो है वो लिबरल प्रोफाइल बना रही है और उनका जमा मानना ये है कि शायद हम वेस्ट को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत ने जो स्टैंड लिया हुआ, जो पोजीशन ली हुई है, वेदर यू कॉल इट लिबरल, वेदर यू कॉल इट टॉलरेंट, वेदर यू कॉल इट एनीथिंग, लेकिन ये प्रोग्रेसिव स्टैंड है, प्रोग्रेसिव पोजिशन है। और अब हुकूमत का टेस्ट यही है कि वो इस पोजिशन को किस तरह से इससे खड़ी रहती है और अपनी रिट को इस्टेब्लिश करती है और जो उसने सोचा होगा जो कि रियासत के लिए दुरुस्त है,
जो रियासत के लिए जो मुल्क के मफाद में है वो फैसले लेने होंगे, वो बड़े मुश्किल भी हो सकते हैं। नुमान जफर साहब,
मफाद में इस वक्त यही है कि एक्सट्रीमिज्म को, फंडामेंटलिज्म को, खासतौर पर जितनी मजहबी दीनी जमातें हैं इनका जो असर हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उसको डाइल्यूट किया जाए, उसको खत्म किया जाए।
सही, नुमान जफर साहब क्विकली 1 से 1.5 मिनट है आपके पास, नुमान आप इसको सम अप कीजिएगा, रियासत क्या करे, हुकूमत क्या करे?
नहीं आती, मैं देखे जिस मुल्क, हमारे मुल्क की बदकिस्मत ही ये है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। हर चीज को जब आप पॉलिटिसाइज करेंगे तो यही सूरत हाल होंगी। विजन लेस जब आपकी आपके लीडर्स विजन लेस होंगे, वो छोटे छोटे चीजों के लिए डिसीजन नहीं लेंगे तो यही हालात होंगे। दूसरी चीज ये है कि मैंने आपको याद होगा पहले भी कहा था कि ये जो हमारा जो ज़र्ब का ऑपरेशन चल रहा है इसको ये उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब सिविल गवर्नमेंट अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी। जिम्मेदारी का यही मतलब है कि हमें سوشل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. یہ جو ریلیجیس ایلیمنٹس کا جو ایک جن بوتل سے باہر آیا ہوا ہے, ان کو ہم لوگوں نے ایک آئینہ دکھانا ہے کہ بھائی اصل ریلیجن ہے کیا, کیا یہ ہر بندہ اپنی انٹرپریٹیشن کرے گا, اور کیا یہ کر رہے ہیں, کہاں سے فنڈنگ آتی ہے, کیا کریں گے, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو یہ کہاں سے آپ کریں گے وہاں؟ ابھی دیکھیں, اب یہ جو واقعہ ہو گیا آپ ہفتے کے بعد دیکھیں گے ختم ہو چکا. کون سی اسٹریٹجی ان کے پاس ہے, کون سے معاملات ہیں جو یہ کر سکتے ہیں؟ پولیس ان کی انفیشینٹ ہے, جو کہ بیک بون ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کی. تو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ پانچ اسٹیپ سے گزر کے یہ معاملات کرنے پڑیں گے, ابھی تک ان کا کوئی اسٹیپ بھی شروع کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. تو یہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے ہے. مطلب یہ کہ ابھی اگر ممتاز قادری صاحب نے کوئی انٹرپریٹیشن کی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے میرا خیال کے مطابق اس کو ٹھیک طریقے سے ٹیکل ہی نہیں کیا. اس کو ایک انہوں نے خود بخود ایک وہ اسٹنٹ بنایا ہے, اور وہ اب یہ چیز ہمارے سامنے ہے, غریب لوگ مریں گے, اور اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی ان کے پاس بندوبست نہیں ہے. پھانسی دے دی ہے, اس کو کس طریقے سے ہم نے کرنا تھا, میڈیا کو کیسے کنٹرول کرنا تھا, کچھ ان کو پتا نہیں ہے. وہی چیز ہے, اب لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ریلیجیس مائنر جو ریلیجیس ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے جو ہے نا ابھی اس معاملے کو اٹھا لیا. اب فرض کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہاں اسلام آباد کے اندر دیکھیں جو زندگی ہے, نارمل لائف ہے, اس کا کیا بنے گا؟ اسٹوڈینٹس نے صبح جانا, وہ کیا بنے گا؟ یہ لاہور میں جو دھماکہ ہو گیا, یہ گلشن اقبال پارک ہے, اتوار کے دن انتہائی رش ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے؟ ابھی پتہ نہیں بےچارے کتنے کتنے لوگ مر گئے, کون کچھ بھی نہیں ہونا. ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے
کہ زندگی اور ساری مصروفیات بالکل بدل جائیں گی, پرائیورٹیز بدل جائیں گی.
نہیں ہے لوگ, ہمارے لوگ رسک کے اوپر ہیں, اس طرح کے حکمران ہیں کہ کچھ ان کے پاس ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ ادھر دھماکہ ہو جائے گا اور یہ اس پہ تشویش کا اظہار کر دیں گے, نوٹس لے لیں گے, اور ایک ہفتے کے بعد وہ کچھ بھی اس کا پتہ نہیں چلے.
بہت شکریہ آپ کا چودھری نعمان ظفر, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی, آپ ہمارے ساتھ تھے. دردانہ نجم صاحب, جرنلسٹ, رائٹر, آپ نے ہمیں کافی وقت دیا, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پروگرام کے اگلے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ, ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ پہ. آج کا دن افغانستان کی ٹیم کے لیے بڑا شاندار, بڑا یادگار اور بڑا تاریخی یہ ٹورنامنٹ مجموعی طور پہ بھی افغانستان کی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا ہے. تین بڑے میچز ساؤتھ افریقہ کے خلاف بڑی زبردست ریزسٹنس رہی, اور پھر سری لنکا کے خلاف بڑا نیل بائٹنگ میچ تھا, اور ویسٹ انڈیز کے خلاف جو کہ ابھی تک انبیٹیبل ہے اس ایونٹ میں, آج فتح کے ساتھ نیوزی لینڈ نے افغانستان کی ٹیم نے اپنا سفر جو ہے وہ اس کا اختتام پذیر ہوا. ایک فتح کے ساتھ بڑی تاریخی فتح, بلا شبہ افغانستان کی تمام ٹیم بہت اسپرٹ میں تھی, بڑے کانفیڈنس اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ کھیلی, اور وہ اس کی حقدار بھی تھی. تمام کرکٹ کمنٹریٹر ان کو سراہ رہی ہیں. ان کے کوچ کا انٹرویو ہمارے ساتھی متی اللہ عابد نور نے کیا ہے, جو بھارت میں موجود ہے اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے, یعنی نظام الحق کا, وہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے. اس وقت بھارت ورسز آسٹریلیا بڑا ایک اہم کرٹیکل میچ جاری ہے, اور 161 رنز کا ہدف دیا ہے آسٹریلیا نے بھارت کو جیتنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کیسے اس کو چیز کرتا ہے, یا اس کے لیے بھی کوئی مشکلات آتی ہیں. مدیحہ انور ہمارے ساتھ ہیں, وائس آف امریکہ سے ہماری کلیگ ہیں, ساتھی ہیں, اور اسکور کیا ہے کہ کو ہوسٹ. مدیحہ بہت شکریہ. آج بھارت ورسز آسٹریلیا, اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. آسٹریلیا نے جس طرح سے آغاز کیا, لگتا تھا, ایون پریڈکٹر بھی کہہ رہا تھا کہ مور دین 220 اسکور ہو سکتا ہے, لیکن بہت اچھی طرح کنٹین کیا انڈین بالنگ نے, اور اس میں کمال اگین دھونی کا رہا, جس طرح سے وہ بڑے کول کام انداز میں انہوں نے اپنے بالنگ کے اور اپنے جو بھی ان کے پاس اسٹرینتھ تھی جس طرح سے اس کا استعمال کیا, میرا خیال ہے ہیٹس آف. آپ کیا کہیں گی؟
بالکل درست کہہ رہے ہیں. جس طرح سے عثمان خواجہ نے آسٹریلین بیٹنگ کو شروع کیا تھا, بہت ہی عمدہ شروع کے 4 یا 5 اوورز میں وہ 50-55 اسکور ہو چکا تھا, لیکن جب تک عثمان خواجہ کریز کے اوپر تھے اس وقت تک دھواں دھار بیٹنگ رہی, اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آسٹریلیا جو ہے اس طرح سے نہیں کھیل سکا. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو پریڈکٹر بتا رہا تھا, میرا بھی اس وقت مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ 230 اور 240 تک بھی جا سکتے تھے اگر وہ اسی طرح کھیل رہے ہوتے, لیکن وہ مومنٹم برقرار نہیں رہا. اگین وہی بات کہ میچز کے اندر جو ہمیں ایک بہت بڑا فرق دکھائی دیتا ہے وہ کیپٹنسی کا ہے. اتنے لگتا ہے کہ دھونی کے نرو کام ہوتے ہیں اور وہ بڑا اسمارٹلی جو بھی ان کی آپشن ہوتی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پلے کرتے ہیں. سو دیٹ از دا ڈفرنس.
اگر میں غلط ہوں شاید یوراج سے تو گیند بھی اس ایونٹ میں نہیں کرائے گی, لیکن آج ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں کس طرح سے کام آ سکتے ہیں. تو یہی کیپٹن کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس ان کے جو اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے, اس کو پتا ہو کہ میں نے کس کھلاڑی کو کس جگہ پہ استعمال کرنا ہے. تو بڑا بڑا شاندار رہا. ابھی آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں بھارت کے لیے؟ یہ بظاہر کوئی بڑا چیلنج تو نہیں ہے, لیکن آسٹریلین بالنگ بھی اتنی ویک نہیں ہے اور وکٹ بھی آج لگ یہ رہا ہے کہ تو میڈیم پیسرز کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہے, تو آسٹریلیا کی تو یہ اسٹرینتھ ہے اور وہ ویریشنز بھی کر سکتے ہیں, تو کیا بھارت کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں؟
شاید ہو سکتی ہیں, لیکن اصل اتنی زیادہ امید نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کے بہت چانسز ہیں. آئی وڈ سے 70-30% 70% انڈیا کے چانسز ہیں, 30 آسٹریلیا کے ہیں, کیونکہ اسکور اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر 180-190 بھی ہوتا تو شاید ہمیں تھوڑی توقع ہوتی کہ آسٹریلیا کر لے گا, لیکن اگر اس اسکور کے اوپر اور جو کہ انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ ہے, جو ان کی اسٹرینتھ ہے, میرا خیال میں بہت مشکل ہوگا کہ ان کو وہ روک سکیں. انڈیا کے زیادہ
چانسز ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں افغانستان ورسز ویسٹ انڈیز. افغانستان کی انتہائی شاندار کارکردگی, انبیٹیبل ویسٹ انڈیز جو اس ایونٹ کی ایک دفعہ ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکی ہے ٹی ٹوینٹی میں, اس کو آج شکست دی. بڑا میچ تھا, بڑا دن ہے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے اور افغانستان کے کرکٹ لورز کے لیے. متی اللہ عابد نور صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی وعلیکم السلام. متی اللہ یہ بتائیے گا کہ افغان کرکٹ ٹیم, افغان کرکٹ فینز اس فتح کے بعد کس طریقے سے آپ کو وہاں پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے یا ایکسپریس کرتے ہوئے نظر آئے, اور افغانستان کی ٹیم کا یا ان کے جو ڈریسنگ روم ہے اس کا انوائرمنٹ کیسا دیکھا آپ نے؟
بالکل, میں گیا ملنے, گیا سارے کھلاڑیوں سے ملاقات ہوئی, ان کے کوچ انضمام الحق سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ جو کمنٹریز کے لیے آئے زمیز راجہ ہے وہ اتنے خوش ہو رہے تھے کہ ان کے کہنا تھا کہ میرے زندگی میں مطلب اس طرح کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. واقعہ ہوا ہے کہ ایک ٹیم جو سویٹ ٹیم ہے اس نے فل ممبر ٹیم کو ورلڈ کپ میں ہرایا ہے, تو ایک بڑی ایکسائٹمنٹ کی بات ہے. ٹیم کے ممبر بھی کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اور افغانستان میں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ جشن منا رہے ہیں. یہاں پہ ناگپور میں جہاں پہ میچ ہوا وہاں پہ جتنے افغان رہتے ہیں مختلف شہروں سے آئے تھے, میدان کا سچ بھرا ہوا تھا, تو سب نے بڑی خوشی کے ساتھ اور ڈول باجے کے ساتھ اس خوشی کو منایا.
صحیح. آپ یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے لیے جب یہ ٹیم واپس جائے گی تو کس طرح کی ریسیپشن ہو سکتی ہے, اور کیا افغانستان کے اندر بھی کرکٹ ایک ایسا فیکٹر بن رہا ہے جو پورے قوم کو متحد کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟
بالکل, اچھا سوال کیا آپ نے. ہر دفعہ جب افغانستان بڑا سیریز جیتی ہے کوئی ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی دکھاتی ہے تو افغانستان میں استقبال کے لیے کابل ایئرپورٹ پہ لوگ بڑے جوش و خروش سے آتے ہیں اپنے کھلاڑیوں کے استقبال کے لیے, اور ان کو ہار پہناتے ہیں, پھر ان کو گلے پہ کاندھوں پہ بیٹھا کے بڑا سا جلوس نکال کے شہر میں ان کو بیٹھاتے ہیں. پھر شہر میں ان کے لیے استقبال پارٹی ہوتی ہے جو کرکٹ مین گراؤنڈ ہے کابل میں, وہاں پہ ان کے لیے پروگرام. اور ایک آپ نے جو کہا کرکٹ ایسا ہو گیا ہے کہ اب پشتو اور فارسی اور جتنے مطلب افغانستان میں زبانیں بولنے والے ہیں سب کو انہوں نے متحد کیا ہوا ہے,
تو اس وجہ سے ایک بڑا زبردست. بہت شکریہ متی اللہ عابد نور, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مدیحہ آپ کے پاس 30-40 سیکنڈ ہیں, آپ ہمیں بتائیے گا افغانستان ورسز ویسٹ انڈیز کیسا رہا میچ, افغانستان کی ٹیم کتنا ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو کھل کے سراہا جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے.
بالکل, بہت اسٹرانگ ٹیم کے طور کے اوپر اٹھے ہیں خاص طور پہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر, اور جو ان کے ریجن کی باقی ٹیمیں ہیں جو ایشیا ساؤتھ ایشیا کی ٹیمس ہیں ان کے لیے بھی وہ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ ٹیم آئی ہے اور انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے. بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ویسٹ انڈیز کو ہرانا جو کہ انبیٹن تھی اب تک اس ٹورنامنٹ کے اندر, تو یقیناً داد کے مستحق ہیں اور لگ رہا ہے کہ افغانستان مستقبل میں ایک بہت اچھی ٹیم بن کے اٹھے گی.
بہت شکریہ مدیہ آپ کا بھی. اور سامعین پروگرام کو ہم ختم کریں گے انضمام الحق کے انٹرویو کے ساتھ جو کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں, اور ہمارے ساتھی متی اللہ عابد نور نے ان سے بات کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کا یہ مختصر سا انٹرویو اور جتنا ہم آپ کو سنوا سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سارے افغانستان کو بہت زیادہ شوق ہے کرکٹ کھیلنے کا, پیشن ہے بہت زیادہ. تو میں نے جس ٹائم اس ٹیم کو جوائن کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جی ہم پروفیشنل کرکٹ کھیلتے کس طرح ہیں, مینٹل اپروچ کیا ہونی چاہیے, اس چیز پہ سارا سے زیادہ کام کیا. پھر یہ کہ جی ہماری فٹنس کا لیول ہے نا اتنا بہتر نہیں تھا کہ جی ہم انٹرنیشنل ٹیموں سے ساتھ نا اپنے آپ کو کمپیئر کر سکیں. ابھی ہم سب کانٹیننٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن ہمارا جو سا ویژن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہی سب کانٹیننٹ کہہ رہا ہوں کہ ایسوسیٹ ممبرس کے ساتھ ہی کھیلتے رہے کہ جی ہم بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلیں. تو اس کے لیے فٹنس اور مینٹل ٹفنس ہے نا بہت ضروری ہے. میں دو ان چیزوں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
جناب صاحب آپ نے دیکھا کہ افغانستان نے تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ اوپر سفر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ چند سالوں میں فل ممبر شپ یا بڑے ٹیموں کے ساتھ بڑے مقابلے میں دیکھتے ہیں افغانستان کو؟
جی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سارے افغانستان کے جتنے بھی پلیئر ہیں ہم سارے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیل سکیں. میرے ابھی بھی جتنی بھی یہ جو ایسوسی ایٹ ممبرز ہیں میرے خیال میں افغانستان ساروں سے بہتر ٹیم ہے. تو اب ہمیں صرف یہ چاہیے کہ جی ہم ہے نا بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیل سکیں. ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جس ٹائم ہم بڑی ٹیم
ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا ہے. ایسوسیٹ ملکوں میں افغانستان بیسٹ ہے شاید اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. انضمام الحق بہت محنت کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی غالباً انضمام الحق جیسے ایک کوچ کی ضرورت ہے. آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. اسد حسن کو اجازت دیجیے اپنی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اور دیکھتے رہیے وائس آف امریکہ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.